الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے ہیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتے دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو بات معقول، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی. جو لوگ کے کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں. بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تعالی نے یتیموں کے ذکر کے بعد رشتہ داروں کے حقوق میں سے میراث کا حق بیان کیا ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کسے ملتی ہے اور میراث ملنے کی بنیاد کیا ہے، وراثت کیوں ملتی ہے، اس کی وجہ اور بنیاد کیا ہے. ایام جاہلیت میں عربوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا، میراث صرف ان جوان مردوں کو ملے گی جو دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں، جو گھوڑ سوار ہو سکیں، یعنی گھوڑوں پر بیٹھ کر دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں، ایسے ہی جوانوں کو میراث ملے گی. عورتوں کو، عورتیں خواہ کوئی ہوں، میت کی بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، ان کو وراثت بالکل نہیں ملے گی، میت کی بیوی کو نہیں ملے گی، میت کے وہ لڑکے جو نابالغ ہوں ان کو بھی وراثت بالکل نہیں ملے گی۔ ایام جاہلیت میں عربوں نے یہ اصول اور یہ قانون بنا رکھا تھا، اور اسی قانون پر میراث تقسیم ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام نے جاہلیت کی ایک ایک رسم مٹا دی، اور جتنی غلطیاں تھیں ان کو اسلام نے درست کیا، اور جو صحیح بات ہے اس کی اشاعت کی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آیا ہے کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، ان کی بیوی، دو بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا تھا، بیوی دو بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا تھا ان کے وارثین میں۔ جب اوس بن ثابت کے چچازاد بھائیوں کو معلوم ہوا، وہ آئے اور ان کے سارے ترکہ پر، ان کے مال پر اپنا قبضہ جما لیے، اور ساری دولت، ساری میراث انہوں نے اپنے نام کر لی، اور کوئی حصہ مرحوم کی بیوی بیٹیوں کو ان کے نابالغ لڑکوں کو نہیں دیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ اگر تم نے ان کا حصہ قبضہ کر ہی لیا ہے تو کم از کم مرحوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لو، تاکہ بیٹیوں کی شادی سے فراغت ہو جائے اور یہ فکر دور ہو جائے۔ لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا اور شادی نہیں کی۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ مجبور ہوئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بے کسی کی شکایت کی، اور مجبوری کی بات کہی کہ چچازاد بھائیوں نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے، اس لیے کہ اب تک میراث کے تعلق سے کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ نے میراث کے احکام نازل نہیں کیے تھے۔ خاموش رہے، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ ضرور اللہ تعالی اس کے تعلق سے اپنے احکام بتائیں گے اور شرعی جو حکم ہے اسے نازل کریں گے۔ پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، للرجال نصیب، اور پھر ان چار آیتوں کے بعد مستقل پورے رکوع میں کس وارث کو کتنا حصہ ملتا ہے اللہ نے خود ہی تفصیل بتا دی، اور انسانوں کے ذمے اللہ نے تقسیم نہیں رکھی، خود اللہ نے ہی پورا مال تقسیم کر دیا میت کا، کیسے کیسے تقسیم ہوگی، اور کوئی بات نہیں چھوڑی۔ دو چار باتیں رہ گئی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کا حکم بیان کر دیا۔ لہذا میراث کے جو مسائل ہیں 90% قرآن نے بتائے ہیں، 10% حدیث نے بتائے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قیاس کر کے، اجتہاد کر کے، غور و فکر کر کے بیان کیا گیا۔ تو جب یہ آیتیں اتری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، چچا زاد بھائیوں کو بھی بلایا، اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، اور میراث خود تقسیم فرمائی کہ میت کے مال کے آٹھ حصے کیے، آٹھ میں سے ایک حصہ ان کی بیوی کو دیا، باقی سات حصوں کو پھر آپس میں ملا کر اس کے چار حصے کیے، ایک ایک حصہ لڑکیوں کو دیا اور دو حصے لڑکے کو آپ نے عطا کیے۔ اس طرح سے میراث تقسیم کی۔ چچا زاد بھائیوں کا اس میں کوئی حصہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے، آپ نے ان کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ پھر الحمدللہ یہ بنیاد پڑی اور میراث صحیح صحیح تقسیم ہونے لگی اور شرعی اصولوں پر میراث تقسیم ہونے لگی۔ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہے اور قرابت والوں نے، قریب ترین رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریب ترین رشتہ داروں نے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہاں پہلے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے 90% احکام ایسے بیان کیے جن میں صرف مردوں کا نام لیا، عورتوں کا نام نہیں لیا، لیکن مردوں کے لیے جو احکام بیان ہوئے وہی احکام عورتوں کے بھی ہوئے، جیسے نماز کے، روزہ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ اور حج کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل اور احکام ہیں۔ تو 90% احکام میں دونوں شریک ہیں۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر مستقل نہیں کیا، بعض احکام عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حیض و نفاس کے مسائل، دودھ پلانے کے مسائل، حمل کے مسائل، ان کو اللہ نے الگ بیان کیا۔ میراث میں بھی مردوں کا عورتوں کا حکم مشترک ہے، الگ الگ حکم نہیں ہے، مشترک حکم ہے، ایک ہی حکم ہے، لیکن اللہ تعالی نے ایک ساتھ بیان کرنا یہاں اپنی حکمت نہیں سمجھا، بلکہ الگ الگ بیان کیا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ چاہتے تو اللہ تعالی مردوں کے ساتھ عورتوں کا حکم بیان کر دیتے، الگ سے ذکر نہ کرتے، لیکن الگ سے ذکر کرنے میں یہ بڑی مصلحت ہے کہ عورتوں کا حق کسی بھی حال میں نہ مارا جائے، ان کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، قبضہ نہ کیا جائے۔ عورت کو جو حق شرعی ملتا ہے اسے پورا پورا حق ملے، اس لیے اللہ نے الگ الگ بیان کیا۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے، اس ترکہ میں سے جو والدین نے اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ والدین نے چھوڑا ہے، کسے حصہ ہے؟ اولاد کو حصہ ہے۔ مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، بیٹا ہو یا بیٹی، تو ایک سبب میراث ملنے کا رشتہ ولادت ہے۔ رشتہ ولادت یعنی ماں باپ اور اولاد کا رشتہ۔ تو ماں باپ اور اولاد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ کسی بھی حال میں اولاد اگر مال چھوڑ کر جاتی ہے، ماں باپ محروم نہیں ہوتے، یا ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اولاد محروم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ بلاغت ہے، ایک ایک جملے میں ایک ایک دریا اللہ بیان کرتے ہیں۔
کہ ایک سبب رشتہ ولادت ہے کہ ولادت کا تعلق ہے، ولادت یعنی جز، یعنی اولاد ماں باپ کی جز ہے اور ماں باپ اولاد کے لیے اصل ہیں، وہ اصل ہیں، اس لیے کبھی بھی اولاد محروم نہیں ہوگی اور کبھی بھی والدین محروم نہیں ہوں گے. اور آگے دوسرا سبب قریبی رشتہ داری. رشتہ داری ہونا کافی نہیں بلکہ رشتہ بہت قریب ہو. لہذا جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اسے میراث ملے گی، اور جو رشتہ دور ہوگا اسے میراث نہیں ملے گی. مثلا اولاد ہوں تو پوتے پوتیوں کو وراثت نہیں ملے گی، اولاد ہوں بھائیوں اور بہنوں کو وراثت نہیں ملے گی، اور باپ ہو دادا نانا کو وراثت نہیں ملے گی، ماں ہو تو نانی دادی کو وراثت نہیں ملے گی. جو قریب ہوگا اسے حصہ ملے گا، اسے میراث ملے گی، جو دور ہوگا اسے میراث نہیں ملے گی. تو رشتہ داری ہونا اور رشتہ داری بھی قریبی ہونا، یہ دو بنیادیں ہیں. اور یہ ایک ایسی عظیم الشان بنیاد ہے کہ اگر قریبی رشتہ داری بنیاد نہ ہوتی، اگر اللہ یہ بات کہہ دیتے کہ عام رشتہ دار وارث ہوں گے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں ہی، اور کبھی میراث تقسیم ہی نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتہ کی سند لے کر آئے گا. اس لیے میراث کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے پہلی بنیاد رکھی کہ قرابت قریبی ہو، رشتہ داری نہایت قریبی ہو، دور کی رشتہ داری کافی نہیں ہے. اور دوسری بنیاد، اللہ نے قرابت کو بنیاد بنایا، غربت اور مفلسی کو بنیاد نہیں بنایا، کہ جو غریب ہے مفلس ہے اسے میراث ملے گی، جو مفلس نہیں ہے اسے میراث نہیں ملے گی، جو محتاج نہیں ہے اسے میراث نہیں ملے گی. اگر یہ بنیاد ہو جائے جب بھی قیامت تک میراث تقسیم نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہر شخص یہ سند پیش کرے گا کہ میں زیادہ غریب ہوں، میں زیادہ غریب ہوں، کبھی میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے جو بنیاد رکھی وہ بڑی زبردست بنیاد ہے. میت سے کس کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بنیاد نہیں بناتے، میت سے جو جتنا قریب ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں. تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکہ سے جو والدین نے اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو والدین نے اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. دونوں کے لیے حصے ہیں. اللہ نے بات صاف کر دی کہ اگر عورت کے اندر میراث پانے کی بنیاد ہے کہ وہ میت سے قریب ترین رشتہ رکھتی ہے، عورت کوئی ہو اللہ اسے میراث دے رہے ہیں. مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ خواہ کم ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا بہت، وہ ترکہ بہرحال اگر میت نے 100 ہی روپے چھوڑے ہیں تو وہ بھی اسی ضابطے سے تقسیم ہوں گے جو لاکھوں روپے تقسیم ہوا کرتے ہیں. عربوں میں دوسرا اصول یہ بھی تھا کہ میت نے اگر کوئی خاص مال چھوڑا ہے وہ خاص مال خاص قسم کے لوگوں ہی کو ملے گا. مثلا عرب تھے اور جنگ ان کے یہاں بڑی بہت مشہور ہوا کرتی تھی، اپنے پاس ضرور گھوڑے رکھتے تھے، تلوار اور دیگر ہتھیارات رکھتے تھے۔ تو عربوں کا اصول یہ تھا کہ میت کے مال میں گھوڑے ہوں ہتھیار ہوں، وہ صرف جو جوان مرد ہیں ان کو ملا کرتے تھے، کہ جوان مرد ہی گھوڑوں پر بیٹھنے کے قابل اور ہتھیار چلانے کے قابل ہوتے ہیں، لہذا دوسروں کو یہ خاص چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ اللہ نے بات صاف کر دی، میراث کوئی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، کوئی بھی مال ہو، ہر مال میں حصہ ہوگا۔ لہذا جو جہاں میت کے مال تقسیم کرتے ہیں اور چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے، میت کے کپڑوں کی بھی تقسیم ہوگی، اور جو خاص خاص چیزیں ہیں، قلم ہو، کتابیں ہوں، اور بھی دیگر چیزیں ہوں، ان کی بھی شرعی ضابطہ سے تقسیم ہوگی۔ وہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بغیر سب رشتہ داروں سے پوچھے ہوئے میت کے ماں کپڑے وغیرہ کو صدقہ کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سارے رشتہ دار راضی ہوں پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں نابالغ اولاد ہیں تو ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں۔ نابالغ کے مال سے ایک پائی لینا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، وہ میت کا مال ہے، ہر مال تقسیم ہوگا۔ ہاں سب راضی ہوں اور سب بالغ ہوں تو پھر جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایک وارث راضی نہیں ہے، سب وارث راضی ہیں، اس وارث کو اس کا پورا پورا مال دینا ہوگا، اس پر کوئی جبر اور زبردستی جائز نہیں ہوگی۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ کسی نے مقرر نہیں کیا، خود خالق و مالک نے، خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی وارث یہ کہے کہ میں مال نہیں لیتا، قاضی مال اس کے گھر میں زبردستی ڈال دے گا اور اس کے پاس مال پہنچا دے گا۔ اب مال کا مالک ہونے کے بعد اسے حق ہے، چاہے صدقہ کر دے، چاہے ہبہ کر دے، چاہے دوسرے وارثوں کو دے دے، جو چاہے وہ کرے، لیکن پہلے اسے مالک بننا شرط ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ کوئی اس کے مال میں آڑے آ جائے یا اس کا مال ہڑپ کر لے تو یہ بالکل ناجائز ہے، اور یہاں خود اللہ نے ہی ہر وارث کو مالک بنا دیا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہاں وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ پوتے وارث کیوں نہیں ہوتے، تو اللہ نے اقرب کہا، قریب ترین رشتہ دار، لہذا بیٹے ہوئے پوتے، بیٹے ہوتے ہوئے پوتے قریب ترین رشتہ دار نہیں ہیں، ایک واسطہ ہو گیا بیچ میں کہ اولاد کی اولاد ہے، براہ راست میت کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی اولاد ہے، اس لیے پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں تفصیلی بات رمضان میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ دوسرا حکم بیان کرتے ہیں، اور جب میراث تقسیم کے وقت، میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج حاضر ہو جائیں تو تم ان کو اس میں سے کچھ کھلا دو، کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان سے دستور کے موافق اچھی بات کہہ دو۔ میراث کے احکام اللہ نے بیان کر دیے، اب اللہ تبارک و تعالی اخلاقی اعتبار سے ایک بڑی زبردست بات بیان کر رہے ہیں۔ میراث تقسیم ہو رہی ہے، قریب ترین رشتہ دار حاضر ہیں، لیکن دور کے رشتہ دار بھی حاضر ہو گئے، ہو سکتا ہے کچھ میراث ہمیں مل جائے۔ دور کے رشتہ دار حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ اخلاقی فریضہ بتا رہے ہیں کہ جہاں قریب ترین رشتہ دار میراث کی تقسیم کرے تو دور کے رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اللہ نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے زیادہ دے دو کم دے دو، بہرحال کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، بالکل محروم ہو کر نہ جائے. اسی طرح سے یتیم آ جائے، جیسے بات آئی کہ پوتوں کی عموماً پوتے یتیم ہی ہوتے ہیں، یا نواسے آ جائیں، تو اگر وہ حاضر ہوتے ہیں یا کوئی محتاج فقیر مسکین حاضر ہو جائے تو اخلاق یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، بالکل محروم کرنا یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہے، اور یہاں شرافت یا مروت نہ ہونے کی بات آئے گی. اللہ نے قانون بھی بتایا، قانون کے بعد اخلاق بھی بتا رہے ہیں. شریعت کی تعلیم اسی طرح سے کامل و مکمل ہوتی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم حاضر ہو جائیں، محتاج اور مسکین حاضر ہو جائیں، تو تم ان کو اس میں سے کچھ کھلا دو، کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کچھ پر راضی نہ ہو تو ان سے دستور کے موافق بات کہو، یعنی ان کو سمجھاؤ اس میں تمہارا حق نہیں ہے، ہم نے جو دیا ہے وہ اخلاقی اعتبار سے دیا ہے، جو دیا ہے اسی پر بس کرو، ان کو سمجھاؤ. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، وہ سب یتیم ہوں، اور یتیم کے مال سے دینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں. دور کے رشتہ دار آ جائیں تو پھر ان سے کہو کہ یہ یتیموں کا مال ہے، اور یتیموں کا مال دینا کسی کے لیے جائز نہیں، اور یتیم جب تک نابالغ ہوں اور یتیم رہیں ان کی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے، لہذا ان کو بات سمجھائی جائے، ان کو سختی کے ساتھ رد نہ کیا جائے، جھڑکا نہ جائے اور دھتکارا نہ جائے. قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور زیادہ مانگے کم پر راضی نہ ہو تو بات سمجھائیں، یا کسی وجہ سے کوئی وارث دینا نہیں چاہتا ہے یا سارے وارث دینا نہیں چاہتے ہیں تو تب بھی بات سمجھا دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہاں اللہ تعالی یتیموں کے تعلق سے خاص طور پر اور کمزوروں کے تعلق سے خاص طور پر ایک اہم بات بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوچو کہ تم تقسیم کرنے والے ہو، اور تقسیم کرتے ہوئے تم یتیموں کو محروم کر رہے ہو. چونکہ سب سے پہلے قرآن عرب میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور عربی جاننے والے عرب ہی اس کے پہلے مخاطب تھے. ان کے یہاں اس میں بڑی بے راہ روی تھی اور غلط طریقہ چل پڑا تھا، اس لیے اللہ خاص طور پر ایک بڑی زبردست نصیحت کر رہے ہیں کہ تم مال تقسیم کر رہے ہو اور اس وقت یتیموں کو محروم کر رہے ہو، تو ذرا سوچو، خدا نہ خواستہ یہ صورت تمہارے ساتھ پیش آتی کہ جوانی میں تمہاری موت آتی اور تمہارے یتیم بچے ہوتے، اور ان تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو تم پر کس طرح تکلیف ہوا کرتی اور کیسا پہاڑ گرتا. تم سوچ کر دیکھو زندگی میں کہ میرے ساتھ اگر میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کس قدر بڑی مصیبت ہوتی. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے یتیموں کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ ہو اور اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے یتیموں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. اور ان کا مال ان کے آبا و اجداد سے ملا ہوا مال ہے، ان کے قریب ترین رشتہ داروں سے ملا ہوا مال ہے، لہذا یہ مال امانت ہے، ان کو ان کا مال پہنچاؤ اور اس میں کسی طرح سے ایک پائی بھی اپنے لیے یا دوسروں کے لیے اٹھا کر نہ رکھو، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑی ہے، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جنہوں نے اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑی ہے، خافو علیہم، ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا یا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہیں اور کسی حقدار کا حق نہ ماریں، جس کا جو حق ہے ہر حقدار کو وہ حق پہنچا دیں۔ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ بہت بڑی وعید اللہ سنا رہے ہیں کہ یتیموں کا مال جو ناحق کھاتے ہیں، ظلمن کی قید لگی۔ اس سے پہلے یعنی سورہ نساء کے شروع میں ہی یہ بات آئی تھی کہ اگر یتیم کی پرورش کرنے والا خود محتاج اور تنگ دست ہے تو یتیم کے مال میں سے واجبی خرچ لے سکتا ہے، پرورش کر رہا ہے اور اس کی پرورش کی وجہ سے اسے کمانے کا موقع نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، تو واجبی خرچ، جیسے پہلے مثال دے کر بات بتائی گئی کہ دو روٹی سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، تو وہ یتیم کے مال سے دو ہی روٹی کے بقدر آٹا لے، اور جتنا پیسہ اسے ضروری ہے بس اتنا ہی لے، اس سے زائد کوئی پیسہ یا کوئی اناج غلہ ہرگز نہ لے۔ اب اگر وہ زائد لے رہا ہے ناحق، ظلمن، ناحق یعنی زائد لے رہا ہے یا پورے مال پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ آگ بھرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بالآخر ان کا انجام یہی ہوگا کہ وہ جہنم میں آگ کو کھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب یتیموں کا مال ناحق کھانے والے میدان حشر میں اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ نکل رہی ہوگی، اللہ تعالی جیسا گناہ تھا اس کے مطابق سزا دیں گے، العیاذ باللہ۔ لہذا فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ انقریب جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی جب موت آئے گی وہ سیدھے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے وراثت کا مال ہو، یتیموں کا مال ہو، ان کی حفاظت بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے اور اس میں کسی طرح سے کوئی حق تلفی، کوئی کوتاہی بالکل نہ ہو۔ وراثت کا مال کس قدر اہم ہوتا ہے، علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ایک اللہ والے ایک مسلمان کی عیادت، تیمارداری، یعنی وہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے وہ گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، وہ وہیں بیٹھے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے، ان کے وہاں رہنے کے وقت ہی اس بیمار کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ وہاں بیٹھے تھے، سب سے پہلے جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے اس کو بجھا دیا اور بازار سے اپنے پیسے سے تیل منگوایا اور ماچس منگوائی اور پھر انہوں نے اپنا تیل ڈال کر چراغ جلایا. لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جب تک یہ شخص زندہ تھا تو چراغ اس کا اپنا تھا، اس کی اپنی ملکیت میں چراغ تھا اور وہ استعمال کر رہا تھا، اسے جائز تھا. جیسے ہی چراغ بجھ گیا اب یہ مال اس کا نہیں رہا، سارے وارثوں کا ہو گیا. اب سارے وارث تو یہاں ہے نہیں، میں کس کس سے اجازت لیتا اور کس کس سے مسئلہ معلوم کرتا، اور نہیں معلوم کون بخوشی اجازت دیتا اور کون مجبوراً اجازت دیتا اور کون اجازت ہی نہ دیتا. اس لیے بہتر معلوم ہوا کہ میت کا مال استعمال ہی نہ کیا جائے، اپنے پیسے سے مال یعنی تیل وغیرہ منگوا کر اپنا چراغ جلایا جائے تاکہ کوئی وبال قیامت کے دن نہ ہو. اور یہاں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، میت کے مال میں بغیر کسی اجازت کے بہت سی فاتحات ہو جاتی ہیں، بہت سے ایصال ثواب ہو جاتے ہیں، اور جس کو جو مال ملتا ہے وہ لے لیتا ہے. عورتوں کے ساتھ بھی حق تلفی ہوتی ہے، کمزوروں کے ساتھ بھی حق تلفی ہوتی ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کے قبضے میں دکان وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کو اپنی دکان سمجھ کر باقی رکھتا ہے. اور بھی بہت ساری صورت ہیں ظلم و ستم کی. ان تمام صورتوں میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ادنا کوتاہی تباہی لائے گی، مصیبت لائے گی. اس لیے کہ وارثوں کا حق ہے، ایک پائی بھی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے.
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وصلى الله تعالى على خير خلق